السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة القدر، یہ سورت اسم با مسمع ہے، یعنی جو نام ہے وہی موضوع ہے، وہی لفظ اس میں مذکور ہے، اسی سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ نائٹ آف شرف، نائٹ آف نوبلٹی، نائٹ آف پاور، قرآنک ناموں میں لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر، اسی طرح فارسی اور اردو میں شب قدر بھی بولا جاتا ہے، اور شب برات جسے شعبان میں سمجھا جاتا ہے اس پر تو کوئی روایت نہیں، البتہ یہی شب برات بھی ہے، یعنی برات کی رات یا جہنم سے آزادی کی رات، تو یہ تمام ایک ہی رات سے متعلق ہیں، اور یہ پورا موضوع مضمون اور یہ رات اس کی ڈیٹیل اس سورت میں بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورت اقرا جس میں پڑھنے کا حکم دیا، جسے پڑھنا ہے وہ اس رات میں نازل ہوا، اس سورت کی پچھلی سورت کے ساتھ ایک مناسبت اور مطابقت یہ بھی ہے کہ اقرا کیا القرآن، اور اشارہ ہی کافی ہے، سب دل سمجھتے اور جانتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انا انزلنا القرآن، بلکہ فرمایا انزلنا، اسے ہم نے نازل کیا، یعنی جو اتارا ہے وہی ہے قرآن۔ قدر نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی بھی کئی ہیں، یعنی قدر بمعنی شرف، قدر و قیمت، عزت، مرتبت، برکت، عظمت، یہ تمام اس کے معنی ہیں، اور یہ اردو سے مشابہ بھی ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے قدر و قیمت، مرتبت اور عزت کے لیے، عزت و رفعت کے لیے، تو ایک قدر کا معنی یہ ہوا، یعنی نائٹ آف شرف۔ اور اسی طرح قدر کا ایک معنی تقدیر ہے، اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا، نائٹ آف حکم، فیصلوں کی رات، جیسے اس کا نام سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ آیا اور وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں القدر میں یہی بات ان الفاظ میں ہے کہ بإذن ربهم من كل امر، یعنی اس رات اگلے سال تک کی تقدیر فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، لوہے محفوظ میں تو سب اکٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اگلے ایک سال کا ریکارڈ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، ذمے لگاتا ہے تاکہ وہ انجام دیں۔ تو یہ ہے ایک معنی، قدر بمعنی تقدیر، اندازہ، اور اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے تقدیر کے معنی میں، فیصلوں کی رات۔ ایک تیسرا معنی بھی ہے قدر کا، قدر و قیمت، قدر و منزلت، رفعت، عظمت، شرف کے بعد ایک معنی تقدیر، اندازہ، فیصلہ، یہ ہوا، اور تیسرا معنی قدر بمعنی تنگی۔ یاد رہے کہ ان میں سے ہر ایک معنی پر قرآنی دلیل ہے، جیسے قدر بمعنی قدر و قیمت، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قدر بمعنی تقدیر، کیونکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور قدر بمعنی تنگی، جیسے یہ لفظ دوسرے مقام پر آیا فقدر علیہ رزقہ، اس پر اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے، تنگی۔ اس رات کو تنگی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ اور روح الامین یعنی فرشتوں کا سردار جبریل امین نزول ہوتا ہے، تو فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اس بنا پر قدر بمانا تنگی، لیلۃ القدر، تنگی کی رات، فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو معنی قدر و قیمت ہے، اس رات میں قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اور نیکی کی قیمت، نیکی کا اجر اس رات میں بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی بھی دلیل ہے، کیونکہ یہ رات ہزار مہینے سے، یعنی اس کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس بنا پر بھی یہ لیلۃ القدر ہے، قدر و قیمت والی رات، نائٹ آف شرف، نائٹ آف نوبیلٹی۔ مکی سورت ہے، ایک ہی رکوع اور پانچ ہی آیات ہیں۔ سورت عبس و تولیٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی نزولی ترتیب میں۔ آئیے اب اس رات کے بارے میں اس سورت سے ورڈ بائی ورڈ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ہو، اسے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو کہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہو، تو اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے نام کے بجائے ضمیر پر اکتفا کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو اور ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہو۔ نہیں، بلکہ نازل کرنا، یہی خود بخود اس پر دلیل ہے کہ مراد قرآن ہے، اور قرآن میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہر ہو رہا ہو، تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے، بے شک اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ مرجع کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ، مرجع الضمیر، ضمیر کے لوٹنے کی جگہ، یعنی ضمیر کا اشارہ جس کی طرف لوٹ رہا ہے وہ، اگرچہ لفظاً پہلے یا بعد میں مذکور نہ ہو، پھر بھی اس چیز کے مشہور ہونے کی وجہ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف ضمیر میں اشارتاً بیان ہو جاتا ہے، اور مرجع خود بخود ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ہے، انا انزلناہو، یعنی انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر۔ اس کی مثال قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے، جیسے وہ آیت ہے، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ کس کی پیٹھ پر؟ زمین کی پیٹھ پر۔ حالانکہ آگے پیچھے زمین کا کہیں ذکر نہیں ہے، مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد پیٹھ ہے، اسی لیے اشارہ کر دیا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہاں بھی پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ ضمیروں کا مرجع آپ ہی ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان، کل من علیہا فان، وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے۔ اب آگے پیچھے کوئی زمین کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن آیت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیہا کی ضمیر اسی کی طرف پھرتی ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا۔ آس پاس کوئی چیز نہیں جس کی طرف ہننا کی ضمیر جاتی ہو، لیکن انداز سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ مراد جنت کی خواتین ہیں۔ تو بہرحال یہ انداز قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور عرب میں اس کا استعمال عام تھا، کیونکہ جو چیز خود اتنی مشہور ہو، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اشارے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس سے عظمت مقصود ہوتی ہے، نام نہیں بلکہ اشارہ ہی کافی ہے۔ اور لیلۃ القدر میں قرآن مجید اتارنے کا مطلب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر، لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزت، جو ایک مقام ہے بیت العزہ، بیت العزہ پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت 106 بھی ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ہم نے اسے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ لیلۃ القدر میں یک بارگی نازل ہوا، اور اس لحاظ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی بیت العزہ سے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، اس لحاظ سے زمین پر بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیکن وہ صرف ابتدا، کیونکہ پورا قرآن تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور ابتدا لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی مہینہ رمضان کا رات قدر کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان میں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ مصر ہیں، بزد ہیں کہ جی شعبان کی 15ویں شعبان شب برات ہے، اور اس کی فضیلت میں علیحدہ علیحدہ کچھ روایات گھڑی ہوئی ہیں جو بالکل ناقابل اعتبار ہیں، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں ہیں، ضعیف اور موضوع ہیں گھڑی ہوئی۔ تو قرآن قدر کی رات میں نازل ہوا کیا معنی؟ یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ مقام پر رمضان کی لیلۃ القدر، نائٹ آف قدر میں نازل ہوا مکمل قرآن، اور پھر بیت العزہ سے زمین پر نائٹ آف قدر لیلۃ القدر میں نزول کی ابتدا ہوئی، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا اور مکمل ہوا۔ اور قرآنی الفاظ خود وضاحت کرتے ہیں، جہاں تنزیل یعنی تدریج کے ساتھ اترنے کی بات ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہاں نزلناہ تنزیلا فرمایا، اور جہاں لیلۃ القدر میں اترنے کی بات ہے وہاں انزلنا فرمایا، اور انزلنا یعنی مکمل قرآن لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر بیت العزہ کے مقام پر پہنچایا گیا۔ اسی کا نام لیلہ مبارکہ بھی ہے، یعنی یہ ایک ہی رات کے دو صفاتی نام ہیں، لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں، اور لیلۃ القدر ہی کا ترجمہ فارسی میں شب قدر یا شب برات ہے، گویا شب قدر یا شب برات لیلۃ القدر سے علیحدہ کوئی رات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 15 شعبان کو شب برات سمجھا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اس نظریے کا ماخذ سوائے ضعیف روایات کے بے بنیاد باتوں کے اور کچھ نہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا اور اس میں سے رات قدر کی، لیلۃ القدر۔ اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی ایک تاک رات 21, 23, 25, 27, 29 میں سے ہے، اور تعین یعنی فکس نہ کرنے کی، مینشن نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے ہی میں شب بیداری، اعتکاف اور گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کرتے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات انسانوں کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان پر مخفی کر دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کر کے بتائی گئی، آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں، آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اسپیسیفک اس نائٹ کا علم مٹا دیا۔ اللہ اکبر، تو کتنی اہم بات ہے، یعنی اتنی قدر و قیمت والی، اتنے رتبے والی، اتنے شرف والی، اتنی عبادت کے ثواب والی رات آپ کے دل سے مٹا دی گئی، کیوں؟ صرف دو مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کا کتنا برا اثر ہوتا ہے، کتنا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے انسان کے نام اعمال میں، انسان کی عبادات میں، انسان کے اعمال کی قبولیت میں، رب کی قربت میں۔ تو جو بھی علم و عمل کے سفر میں ہو اور رب کی قربت اور قبولیت چاہتا ہو، وہ لڑائی جھگڑے کو اپنی زندگی سے مٹا دے، وگرنہ عبادات کا علم توفیق مٹا دی جاتی ہے۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، بخاری کے حوالے سے ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، مٹا لی گئی، یعنی اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ اب اسی میں تمہاری بہتری، اب اسے تم آخری اشرا کی ساتویں، نویں، پانچویں رات میں تلاش کرو، اور بعض میں 21 کا ذکر ہے، یعنی آخری اشرا کی تاک راتیں۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہر بار مختلف سوالات، اشکالات، اعتراضات، کنفیوژن اور کوسچن ذہن میں آتے رہتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں اور مختلف جواب ملتے ہیں، جس سے کنفیوژن اور پھیل جاتی ہے۔ چاہتی ہوں کہ آپ کو اس رات کے بارے میں ایک مکمل کلیئر اینڈ کرسٹل آگاہی ہو، تاکہ عبادت کنفیوژن کے ساتھ نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ ہو اور قبولیت مل سکے۔ آمین۔ تو میں ون بائی ون ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مثلا سب سے پہلے یہ سوال کہ جب کسی ملک کی تاک رات دوسرے ملک کی جفت رات بنتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ ایک ہی رات سب کی ہوتی ہے؟ کیا کسی کی جفت اور کسی کی تاک ہوتی ہے؟ کیونکہ کہیں رمضان پہلے شروع ہو جاتا ہے اور کہیں بعد میں، کہیں پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کہیں بعد میں، تو تاک رات کون سی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اس کی تعین کے بارے میں بیسیکلی سوال ہے۔ یاد رہے کہ لیلۃ القدر جس طرح تاک راتوں میں ہو سکتی ہے، ویسے ہی جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی جفت راتیں مہینے کے 30 دن ہونے کی صورت میں باقی رہ جانے والے ایام کو دیکھیں تو تاک بنتی ہیں۔ ایک ہے کاؤنٹنگ فرام سٹارٹ اور ایک ہے کاؤنٹنگ فرام اینڈ۔ تو مہینے کے شروع سے گننے کے حساب سے جو تاک راتیں بنتی ہیں، مہینے کے آخر کے حساب سے وہ جفت بنتی ہیں، اور مہینے کے آخری گنتی کے اعتبار سے جو تاک بنتی ہیں، مہینے کے شروع کے حساب سے وہ جفت بنتی ہیں۔ سو آپ آخری اشرا مکمل عبادت کریں اگر آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے کوئی رسک نہیں چاہتے۔ اس لیے دیکھیں حدیث میں واضح طور پر ہے کہ میرے دل سے مٹا دیا گیا، اب تم آخری اشرا میں تلاش کرو۔ اس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو واقعی اس کو پانا چاہتا ہے وہ مکمل آخری اشرا ہی عبادت کرے۔ صحیح بخاری میں سجدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آخری اشرے کی 9 گزر جانے والی یا 7 باقی رہ جانے والی راتوں میں ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک روایت میں 24ویں تاریخ کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یہ آخر یہ متضاد روایات کیوں؟ وہ اس لیے کہ راتوں کو مختلف طریقوں سے گنا جاتا ہے، 2 طرح سے شمار ہوتی ہیں، مہینے کے آغاز سے بھی اور اختتام سے بھی۔ مسلم میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تعین سے قبل شب قدر کی تلاش میں رمضان کے درمیانی اشرے میں اعتکاف کیا، تو جب درمیانی اشرے کی تمام راتیں گزر گئیں تو آپ نے خیمے ہٹا دینے کا حکم دیا، تو اسے ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری اشرے میں ہے، تو آپ نے دوبارہ خیمہ لگانے کا حکم دیا اور خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کے پاس آ کر خطاب کیا اور فرمایا، لوگو، لیلۃ القدر میرے لیے واضح کر دی گئی تھی اور میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان تھا، تو مجھے رات کی تعین بھلا دی گئی۔ اب تم اس رات کو رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو۔ اور بعض میں 9ویں، 7ویں، 5ویں کا ذکر ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو سعید، آپ کو گننے کا طریقہ ہم سے زیادہ معلوم ہے، یہ 9ویں، 7ویں اور 5ویں کیا ہیں؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب 21 راتیں گزر جائیں تو اب جو اس کے بعد آئے گی وہ 22ویں رات ہے، یہی 9ویں رات ہے۔ پھر جب 23 راتیں گزر جائیں، اب اس کے بعد جو آئے گی وہ 7ویں رات ہے۔ پھر جب 25 راتیں گزر جائیں تو اس کے بعد والی رات 5ویں ہے، یعنی آخر کے حساب سے تاک راتیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پورا آخری اشرا قیام کرے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ ہر سال ایک ہی رات ہوتی ہے، بلکہ گھومتی رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو صحیح موقف ہے، قابل اعتماد بات ہے کہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں گھومتی ہے، کیونکہ تاک رات کا اعتبار مہینے کے 30 یا 29 دنوں کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا شب قدر کے متلاشی کو چاہیے کہ 20ویں رات سے ہی آخری اشرے کی ہر رات میں مہینے کے آخر تک شب قدر تلاش کرے، کیونکہ مہینے کے اختتام کے اعتبار سے دیکھیں تو 30 دن پورے ہونے کی صورت میں تاک بننے والی راتیں اور ہوں گی، اور مہینہ 29 ہونے کی صورت میں اور ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 راتیں باقی رہ جائیں، 5 راتیں باقی رہ جائیں، 7 راتیں باقی رہ جائیں، اسی طرح آخری اشرے کی 3ری، 5ویں، 7ویں اور 9ویں، تو یہ آپ نے مہینے کے 29 یا 30 ہونے کا خیال رکھا، کیونکہ آخری اشرا کی بات ہے، اور آخری اشرا مہینہ 29 ہونے کے اعتبار سے تاک راتیں اور ہوں گی، اور مہینہ 30 ہونے کے اعتبار سے تاک راتیں مختلف ہوں گی، لہٰذا جو یقینی طور پر لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے وہ پورا عشرہ عبادت کرے۔ یہ کہ ہماری کاؤنٹنگ میں ہمیں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں سے مٹا دیا، خاص طور پر جو ہماری رؤیت ہلال کمیٹی کے حالات ہیں اور مختلف طرح کی پولیٹکس، تو اس سب میں واقعی جو شورلی گارنٹیڈ پانا چاہتا ہے تو وہ پورا عشرہ ہی عبادت کرے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ رمضان میں ہی چوکس اور چکنا ہو جائے۔ یہ وہ قدر والی رات ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح سے رسک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ایک رات از ایکول ٹو الف شہر، بلکہ خیر من الف شہر، کہ جب یہ فرمایا کہ یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس بہتری کا ثواب اور حد اندازہ نہیں کی جا سکتی، یہ بے حد و حساب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ ملکوں میں مہینے کا آغاز الگ الگ ہوتا ہے، ایک ملک کی جفت رات دوسرے ملک کی تاک رات ہوگی، پھر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ رؤیت ہلال میں خلل کی وجہ سے جفت رات بھی درحقیقت تاک رات ہو، اور پھر کوئی بائی ایئر سفر کر رہا ہے، پہلے وہ مشرق کی جانب تھا، رات کا آغاز مشرق کی سمت میں پہلے ہوتا ہے، اس نے وہاں کچھ حصہ پایا، پھر اس نے ٹریول کیا تو وہ کسی اور ملک جا اترا مغرب کے حصے میں اور وہاں کچھ حصہ پا لے۔ مختلف ملکوں اور ان میں طلوع ہونے والے سورج اور چاند کے اعتبار سے یہ وقت گھومتا رہتا ہے اور مختلف ملکوں کی رؤیت کے حساب سے ہوتا ہے، تو اپنا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ غنیمت جانیں اور اس میں بھرپور عبادت کریں۔ اسلام سوال جواب میں شیخ سے پوچھا گیا کہ کیا لیلۃ القدر سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی رات میں ہوتی ہے یا کہ علاقے اور ملک مختلف ہونے کی بنا پر مختلف ہوگی، تو شیخ نے جواب دیا کہ رات ایک ہی ہوگی چاہے علاقے مختلف ہوں، ہاں عرب ممالک میں غروب شمس کے وقت داخل ہوگی تو افریقہ میں اسی دن کا سورج غروب ہونے پر شروع ہو جائے گی، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی جب ایک قوم کے پاس سے ختم ہوگی تو دوسروں کے ہاں شروع ہو جائے گی، اس طرح رات کا دورانیہ طویل ہوگا، 20 گھنٹوں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی بھی رات شمار ہوگی اور ان کی بھی رات، اور اس میں کوئی معنی نہیں کہ ان لوگوں کے ہاں فرشتے نزول کریں اور دوسروں کے ہاں بھی، یعنی ایک اتنا لمبا ٹائم رات جس ملک سے شروع ہوئی اور آخر میں جس کے ہاں ختم ہو رہی ہے، یہ پورا ٹائم نائٹ کا لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپن فکس ٹائم نہیں بتایا کہ یہ رات شروع کب سے ہوتی ہے، ابتدا معلوم نہیں، انتہا معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ ہر کوئی اپنی رؤیت کے حساب سے، چاند کی رؤیت کے اعتبار سے، ہلال کی رؤیت کے اعتبار سے مہینہ، آخری عشرہ اور رات کا آغاز اور عبادت شروع کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون کون سی عبادات کریں، یعنی آخری عشرہ میں، تاک رات میں کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ ان جنرل ہے، اس میں نماز، قراءت قرآن، دعا، صدقہ خیرات بہت زیادہ بجا لاتے۔ بخاری مسلم کے حوالے سے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے، یعنی رات جاگتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اور کمر کس لیتے تھے۔ تو آخری عشرہ کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں، ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے اتنے زیادہ کوشاں رہتے جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ مسند احمد کے حوالے سے ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کرنے پر ابھارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ متفق علیہ حوالہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قیام کریں، قیام میں قرآن پڑھیں، اور یہی لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہے، یعنی آپ آخری عشرہ میں تاک رات میں جو لیلۃ القدر عبادت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو زیادہ وقت، ایک بڑا حصہ قیام میں گزاریں، اور پھر دعا، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے، یعنی علامات بندہ موافق پا لیتا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے وہ علامات کیسی اور کیا اور اس میں کتنی زیادہ صداقت اور شہادت ہے، لیکن بہرحال جب آپ آخری عشرہ اور ہر رات عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا دل جس طرف مائل ہو رہا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا مانگنا ہے رب سے، بیسیکلی یہ سوال تھا اماں عائشہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے، اللہ سے معافی، گناہوں کی معافی پانے سے بڑھ کر کوئی اعزاز، کوئی قیمت، کوئی اجر، کوئی درجہ نہیں ہے، بندہ گناہوں سے معاف ہو جائے، زندگی کے امتحان میں پاس ہو گیا، یہی اس رات رب سے مانگنا چاہیے۔ اس میں بعض نے لفظ کریم کا بھی اضافہ کیا کہ جو صحیح ثابت نہیں ہے، اور بعض نے اس پر بھی کلام کیا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال محققین کا ایک طبقہ ہے جو اسے صحیح ثابت کرتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کے بتائے ہوئے ٹونے ٹوٹ کے ایسے اعمال اور وظیفے نہ اپنائیں جو ثابت ہی نہ ہوں اور آپ زیادہ ثواب کے چکر میں وہ کرتے رہیں۔ بدعت تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی جائز نہیں، پھر رمضان کے مبارک ایام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو آج کل جو رمضان کی بعض راتوں میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے، اور سب سے برا طریقہ بدعات کی ایجاد اور اس پر عمل ہے۔ سو اپنی عبادات کو خالص اور مستند رکھیے اور سنت پر اکتفا کیجئے، جو بتایا گیا اسی کو لازم پکڑیں۔ رہا یہ سوال کہ لیلۃ القدر کو آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اس کی کنفرمیشن کہ یہ فلاں رات ہے، تو اس کا عبادت اور اس کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً ایک وہ شخص ہے جو ان جنرل آخری عشرہ میں تاک راتوں میں عبادت کرتا رہا تو یقیناً اسے لیلۃ القدر نصیب ہوئی، خواہ اسے فکس نائٹ کا پتہ چلے یا نہ چلے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو پورا عشرہ دیکھنے میں، سمبل سائنز تلاش کرنے میں گزار دے اور عبادت نہ کر سکے، تو وہ لیلۃ القدر سے محروم رہا۔ لیلۃ القدر پانا اصل میں عبادت کے ذریعے سے ہے، نہ کہ تلاش کرنے اور دیکھ لینے سے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان کو لیلۃ القدر نظر آئے تو نصیب ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے نشانیاں نظر نہ آئیں تو بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اور دیکھ تو لے لیکن عبادت نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان کے پورے آخری عشرے میں اجر و ثواب کی امید سے محنت، عبادت، قیام، دعا، اس میں وقت گزارنا چاہیے، نہ کہ سائنس تلاش کرنے، رپورٹس دیکھنے، لوگوں سے پوچھنے، ڈسکس کرنے میں۔ یہ انسان کے اندازے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں کسی کا اندازہ 25ویں کی رات کا ہوتا ہے، کوئی 23 کے بارے میں قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی 27 کو حتمی کہتی ہے، یہ لوگوں کی اپنی سوچ اور نظر کے حساب سے ہے۔ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ اس رات صبح کو سورج مدھم اور بے نور طلوع ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت وقت گزر چکا ہوتا ہے جب علامت آتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ کنفرم کریں گے ٹائم نکل چکا ہوگا۔ اسی لیے ٹائم عبادت میں لگائیں، اور یہ کوئی فکس نائٹ نہیں ہوتی، پورے عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، تاک راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر کوئی پورا عشرہ ہی نماز، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں گزارے تو یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پا لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محنت، عبادت، ایمان میں ثواب کی امید سے وقت گزارے۔ یاد رہے کہ شب قدر کی نشانیاں امکان کے طور پر ہیں، شرط کے طور پر نہیں۔ مثلاً ایک نشانی بارش کا ہونا بھی بتایا گیا ہے، مگر کتنے ہی رمضان ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی، حالانکہ لیلۃ القدر کا ہونا یقینی ہے، برحق ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر پانے کے لیے کسی علامت کا دیکھنا، پانا ضروری نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کو اجر و ثواب کی نیت سے عبادت، ذکر و اذکار، استغفار میں گزارے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 years اور 4 months بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ، یعنی ڈے اینڈ نائٹ 24/7 عبادت میں گزارا، اتنا ثواب ہے۔ اور خیر من الف شہر کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرمائے۔ اندازہ لگانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ جسٹ امیجن 83 years 4 months۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتے نافذ کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انک لتر الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمه فی الموتى ثم قرأ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ مطلب یہ کہ تم آدمی کو بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ سو اپنی اور بچوں کی اچھی قسمت کے لیے، تقدیر کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی سال بھر کی تقدیر کا تعین کرتا ہے اور آنے والے پورے سال میں واقع ہونے والے واقعات، حالات، زندگی، موت، خیر، شر، عروج، زوال، ہدایت، گمراہی، روزی میں کشادگی، تنگی اور مخلوقات کی تقدیر، مقرر وقت، رزق، اعمال، اموال سب فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ شب قدر ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ آئندہ سال سے متعلق افراد و اقوام کی قسمتوں کے تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ سو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، معافی مانگیں، کیونکہ جس کو معافی مل گئی نا تو وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اور فرشتوں کا اترنا یہ نیکوکاروں کے لیے دعا، دعائے مغفرت اور اللہ کی رضا اور جنت کے سوال کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سمیت بذالک لان الارض تزیق بالملائکہ فیہا۔ اور تقدیر کی رات بھی اسی لیے کہتے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے۔ اس رات میں سارے سال کے احکام لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے سپرد ہونے کے لیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو یا جمعے کو اگر آخری عشرے میں تاک رات آ جائے تو وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ اس بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی کہنا درست نہیں ہے۔ شرعی حکم وہی ہے کہ پورے عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کی جائے۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے خواتین کا کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قیام نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کرے؟ یاد رہے کہ حدیث میں لفظ آیا ہے احیاء اللیل، اسی طرح ایقاظ اہلہ، شب بیداری، رات کو اللہ کے احکامات کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے جاگنا۔ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا ہوا؟ اور خاص طور پر وہ حدیث جس میں ہے کہ جو عذر کی وجہ سے جب کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو بغیر کیے اس کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی اگر وہ نماز سے رکی ہے تو کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ اللہ کی، کہ اس نے نماز کا حکم اس سے ہٹا دیا، گرا دیا، تو وہ نہ پڑھے بھی پڑھنے کے برابر ثواب پا رہی ہے۔ شرط کیا ہے، ضروری کیا ہے؟ جاگنا، جگانا، اٹھنا، رب کو یاد کرنا، یہ اصل میں اہم ہے۔ علماء نے احیاء اللیل کی شرح میں کہا کہ یہ صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ سب اطاعتوں کے لیے ہے، اور احیاء لیلہ یعنی اطاعت کے کام کرنے کے لیے جاگنا، قراءت قرآن، ذکر و اذکار سب اس میں شامل ہے۔ اس میں رات گزارنا گویا رات میں عبادت کرنا ہی ہے، اور جو عبادت اللہ نے ساقط کر دی وہ علیحدہ ہے۔ تو حائضہ عورت اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز کے علاوہ اطاعت کے دوسرے کاموں میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس حوالے سے آپ میرا سورہ واقعہ کی تفسیر میں لا یمسہ الا المطہرون اور اسی طرح آخری رکوع کی تفسیر پڑھ لیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ پیریڈز میں ایون قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، گلوز سے اٹھائے یا وداؤٹ گلو، بہرحال اس کے لیے یہ آپشن موجود ہے۔ اسی طرح موبائل سے قرآن پڑھنا، تلاوت کو سننا، یا اسی طرح اذکار وغیرہ، تسبیحات، درود، تمام ذکر، استغفار اور الدعاء سوائے نماز کے وہ سب کر سکتی ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ جو عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں حائضہ طواف بھی نہیں کر سکتی، لیکن طواف اور نماز کے علاوہ وہ سب کر سکتی ہے. اور پھر جو اہل و عیال کی اور ان کی عبادت میں خدمت کی یا اسی طرح معاونت کرتی ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے. سبحان اللہ.
الحمدللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جتنے سوالات اشکالات سے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اللہ عز و جل نے اس کی عظمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک، اور کیا آپ نے جانا سمجھا یا اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا. ما کیا، کس چیز نے، ادراک آپ کو معلوم کرایا یا آپ نے سمجھا آپ کو معلوم، ادراک جیسے اردو میں بولتے ہیں. ما کیا ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات. یہ سوال اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے. یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے. یہاں ادراکا کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرتی چلوں کہ قرآن کریم میں ادراکا زیادہ آئے ہیں، تقریباً 12 مقامات پر، اور یدریکا کم آئے ہیں، تقریباً 3 آیات میں. لیکن دونوں ہی سوال کے لیے آتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم. ادراکا کے بعد سوال کا جواب یا وضاحت موجود ہے، پروفٹ ہیز بین انفارمڈ اکارڈنگ دس. لیکن یدریکا کے بعد سوال کا جواب اور وضاحت بیان نہیں ہوئی، اسٹل ریمین ان نون. اس کی مثالیں دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ادراکا کے بعد سوال کا جواب موجود ہے اور یدریکا کے بعد سوال کا جواب موجود نہیں ہے، جواب نہیں دیا جاتا، وضاحت نہیں کی جاتی. اب یہاں ادراکا ہے تو سوال کا جواب خود بتا دیا، سوال کیا تاکہ انسان متوجہ ہو، سوال کے ذریعے بات سمجھ آتی ہے، خود سوال کیا اور خود جواب دیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر، قدر کی رات. خیرن، خیرن بھی اخیر کے معنی میں ہے، یہ اسم تفضیل ہے لیکن اس کو مختصر اور آسان انداز میں خیرن پڑھا جاتا ہے، یعنی تنوین کے ساتھ، اور تنوین عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یعنی اخیر کے بجائے جو کہ ایک مشکل پروننسیشن ہے، خیرن آسان اور مختصر کر دیا گیا، لیکن دو پیش ہی یعنی تنوین اس کی عظمت کو واضح کر دیتی ہیں. تو خیرن افضل ہیں من سے الف شہر. اچھا، اس کی پروننسیشن میں بھی بعض کو غلطی ہوتی ہے، جیسے خیرن من الف شہر، شہر نہیں یہ شہر، کوشش کریں اسی طرح پڑھیں. ہا مجزوم ہے، ساکن ہے، شہر شہر. خیرن من الف شہر یعنی لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں یہ رات نہ ہو. پھر 1000 ماہ سے یا تو عدد مراد ہے، یعنی اسپیسیفک اتنا حصہ ہو ایک طرف اور دوسری طرف ایک لیلۃ القدر، یا پھر اس لیے بھی، یہ پہلو بھی اہم ہے کہ عربوں کے عام دستور کے مطابق کثرت مراد ہے جو اس عدد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایک بڑے سے بڑا لفظ ہے الف شہر، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ان لمیٹڈ کسی چیز کی برکت فضیلت یا کاؤنٹنگ بتانی ہو. جیسے عام طور پر اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ 1000 سے بھی زیادہ ہے، تو مطلب وہ کوئی گنتی یا عدد نہیں ہوتا، مطلب بے انتہا کو واضح کرنا ہوتا ہے. کثرت ظاہر کرنے کے لیے بڑا عدد کہہ دیا جاتا ہے، مراد کثرت ہوتی ہے نہ کہ اسپیسیفک کاؤنٹنگ یا عدد. اچھا، یہاں ایک اور اہم بات کہ بعض مفسرین نے بنو امیہ کے ایام حکومت جو 1000 ماہ تھے ان کی مذمت میں ایک روایت لکھی ہے جو ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، حالانکہ امام نے، محدث نے خود روایت نقل کر کے ضعیف قرار دیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حکم اہم ہوتا ہے، آپ کسی بھی روایت کو ذکر کر کے مسئلہ تو نکال لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خود جو محدث ذکر کر رہا ہے اس نے اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے اور اس کی حیثیت اور حقیقت کیا بتائی ہے. ترمذی رحمہ اللہ وہ روایت لائے لیکن خود ہی کہا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. آپ ترمذی میں تفسیر القرآن باب سورۃ القدر یہ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ لیلۃ القدر میں ہی اس کی فضیلت میں ہی وہ روایت لائے ہیں، کیونکہ اس عدد سے بعض نے کہا کہ یہ عدد بنی امیہ کو حکومت کا زمانہ ملا تھا، یعنی 1000 مہینہ حکومت کا، لیکن انہوں نے کیا کچھ کیا، پھر ان کے مظالم شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو حافظ عبد السلام مفسر قرآن، مفسر تفسیر القرآن الکریم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں اس بات کو بیان کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے شک بنو امیہ کا زمانہ اگرچہ خلفائے راشدین کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر وہ بھی اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، جس میں اسلام کا جھنڈا مشرق سے مغرب تک لہرایا۔ انہی کے عہد تک پورا عالم اسلام ایک خلیفہ کے تحت رہا، اور اسلام غالب، سربلند اور محفوظ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم میں فرمان ہے، یہ دین 12 خلفاء تک غالب اور محفوظ رہے گا، جو سب قریش سے ہوں گے۔ اب حیران ہے کہ اس واضح فرمان کے باوجود، یہ مسلم کے حوالے سے ہے، آپ نے 12 خلفاء تک اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی کی، لیکن اس کے باوجود لوگ بنو امیہ کی مذمت میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایتیں گھڑ کے آ جاتے ہیں، اور ملتا کیا ہے؟ انتشار، فرقہ واریت، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا مروانا، یہی ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ابو داود میں جابورہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفہ کلہم تجتمع علیہ الامہ کلہم من قریش، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں، جن سب پر امت جمع ہوگی، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب یہ روافض ہیں، اور ان سے متاثر لوگ اسلام کے ان سنہرے ادوار کے متعلق فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد نہ امت مسلمہ کو ایک خلیفہ پر جمع ہونے کی سعادت حاصل ہو سکی، اور نہ اسلام اس طرح غالب رہا جس طرح ان کے عہد میں غالب رہا۔ یہاں ان کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، اگر کہیں کوئی نہ کوئی خرابی آپ کو نظر آئی، یا ایون جھوٹی روایتوں میں ملی جو ایڈ کر دی گئی ہو تاریخ میں، لیکن قرآن کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ ہی حدیث کا، یہ تو تاریخ میں کئی چیزیں ایسے آپ دیکھ لیں، کربلا کے حوالے سے اور نہ جانے کیا کچھ اضافے کیے گئے ہیں، یہ اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہاں بجائے اس کے کہ اس پر توجہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس رات کی تعجین رسول اللہ کے قلب اطہر سے، دل مبارک سے مٹا دی، دو مسلمانوں کے الجھنے کی وجہ سے، اور یہ پیک کیجئے ایک مخصوص رات سے 10 راتوں کا ہو گیا۔ تاک راتوں کا اشارہ، اور تاک راتیں مہینے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف، جس کی وجہ سے تاک اور جف پورا عشرہ عبادت کرنی ہے اگر یہ پانا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین علم، قیمتی ترین رات کی تعجین بھلا دی، تو کیا اب اس 1000 کے عدد کے، جی جیسے یہاں الف شہر آیا ہے، لیلۃ القدر الف شہر، تو ایسے ہی ہائے کہ فلاں کو 1000 مہینے کی حکومت ملی اور ان کے دور میں کیا مظالم ہوئے۔ ان کی اس بات سے اور ان کی اس روایت سے جتنے مظالم بڑھتے ہیں، یہ ظلم کو ہوا دینے والے ہیں، حالانکہ ان کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے کہ وہ سب کے سب دین پر قائم رہیں گے، 12 خلفاء جن سب پر امت جمع ہوگی، سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور امت ان پر جمع ہوگی اور دین قائم رہے گا، مگر نہیں، مزید اختلافات کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو عبادت سے دور رہیں، علم سے محروم رہیں، اور اختلافی چیزوں کو یا معمولی چیزوں کو ہوا دے کر اختلافات کو ہوا دیں، اور جو علم اور عمل کی راہ میں ہوتے ہیں، ان کا حرص، ان کا شوق بس عبادت اور اس کے ثواب کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ انہیں واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا فلاں شخص، اور اس کی اتنی زندگی، اور اس نے اتنی عبادت کی، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب، تو صحابہ حریص ہونے لگے، لیکن ساتھ ہی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اس امت کی ایوریج ایج 60 سے 70 سال ہے کم و بیش، تو ایک شوق کہ دیکھیں ان کی تو عمریں لمبی اور عبادت میں گزری اور کتنی نیکیاں کمائی، اور کہاں ہماری عمر ہی تھوڑی اور پھر غفلت میں گزری، بچپن پھر جوانی فضولیات میں، اور پھر ہدایت کب ملے، اور پھر باقی کیا بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تحفہ دیا کہ تمہاری عمر کم ہے لیکن اجر زیادہ ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد قائم رکھے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب کرے، مسلمانوں کو تقویت بخشے، معزز بنائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور صرف یہی نہیں کہ اتنا ہی بلکہ خیر، یعنی افضل ہے اس سے، جو جتنا شوق، جتنی محنت، جتنی تڑپ، جتنی عبادت کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب اتنا بڑھ جائے گا۔ عمر تھوڑی، رات ایک عبادت کی، پوری زندگی میں ایک رات عبادت کی، تو یہ ہزار مہینے جو کہ زندگی کے 83 years 83 plus up to 83 24/7 دن رات عبادت میں گزرے، روزہ بھی رکھا، قیام بھی کیا، قرآن بھی پڑھا اور اسی میں وقت گزارا۔ اتنی اول تو عمر نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو بھلا 12 گھنٹے سونے کے، راتیں سونے کی اور دن جاگنے کے، آدھی عمر تو یہیں کینسل، یعنی 40 سال تو سونے میں گزار دیے، باقی 40 بچے جن میں سے 10 سال تو بچپن کے ضائع ہو گئے، باقی 30 بچے، 30 میں سے بھی اعضا اور وقت اور عقل کتنی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اور پھر معیشت، روزگار، کام، معاملات، انسان ہے، بشر ہے، تو وہ سب، اور کھانا پینا، کمانا، کھانا، اور پھر اس کو باتھ روم کے مسائل، یہ سب 30 میں سے 15 تو اس میں گزر گئے، باقی 15 بچے تو 100 اور بے شمار مصروفیات، ذمہ داریوں میں سے عبادت کے کتنے بچتے ہیں؟ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف اتنا سا حصہ ہو زندگی کا، اس کو کیا کتنا ثواب کما سکے گا؟ اور یاد رہے کہ زندگی کو بوجھ مت سمجھا کریں، لمبی زندگی نیکیوں بھری، یہ کسی کو ملنے والا مہنگا ترین، قیمتی ترین موقع ہے، اگر یہ کسی کو مل جائے، زندگی ہو لمبی اور نیکیوں میں گزرے۔ کئی صحابہ کے واقعات آتے ہیں، دو وہ بھائی جن میں سے ایک کچھ عرصہ زندہ رہا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے بستر پر موت پائی لیکن اپنے پہلے بھائی کی وفات کے کچھ سال بعد، لیکن اس نے چونکہ کچھ سال پائے، اس میں نیکیاں کمائیں، رمضان، قرآن، نماز، صدقہ خیرات، حالانکہ ایک عام طبعی موت سے دوچار ہوا، اور دوسرا شہید تھا جو اس سے پہلے فوت ہوا، لیکن یہ اجر و ثواب میں بڑھ گیا، اور یہ صحیح حدیث کا ریفرنس ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جس کو ایک سال بھی مل جائے وہ کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، اور جس کو اپ ٹو 83 84 ایئرز مل جائیں، اور وہ بھی صرف عبادت کے، یعنی اس میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ اور یہ رات اتنی قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل، اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین، الروح یہ لقب ہے جبریل امین کا، الروح، روح مکمل رحمت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ رحمت کا پیغام انبیاء تک لانے والا، امین الوحی، رحمت کا پیغام لانے والا، اس لیے اس کا نام ہی الروح، رحمت سے، اور روح، اور روح مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کا یہ لقب مختلف مقامات پر آیا ہے، جیسے نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن روح الامین لے کر اترے ہیں، ملائکہ میں شامل ہونے کے باوجود ان کے شرف کی وجہ سے ان کا ذکر الگ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت میں فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے شرف کی وجہ سے ان کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا ہے، جیسے من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہاں جو اہم اور اصل بات ہے نا، پیغام ہے، وہ یہ کہ ایون الملائکہ، ایون اور روح، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دندناتے پھرتے اترتے، بلکہ بإذن ربهم، اپنے رب کے حکم سے، ان کا نزول، ان کا اترنا اپنے رب کی اجازت سے ہوتا ہے، وداؤٹ پرمیشن پر بھی نہیں مار سکتے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اسی طرح دوسرے مقام پر ہے وما نتنزل الا بامر ربك، امر الہی کے تابع ہیں،
امر ربك اور باذن ربهم من کل امر، من بمعنی با ہے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کے باوجود کہ جبریل زیادہ اتریں اور ملاقاتیں نہ رکیں، جبریل نہ اترتے، جب اللہ کا حکم ہوتا تو اترتے۔ یہ ہے باذن ربهم اور من کل امر، کام سے متعلق، یعنی فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر، پورے سال میں پیش آنے والے تقدیری واقعات لے کر زمین پر اترتے ہیں، اسی طرح دیکھنے کے لیے، چیکنگ کے لیے بھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، دخول جنت کی۔ یہ تقدیری حکم لے کے اترتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان کا اترنا سبحان اللہ کتنا اہم ہوتا ہے، مگر جو شخص سوئے غفلت میں گزارے کہ اسے اس قدر وی آئی پی موومنٹ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں وہ اپنے رب سے مانگ سکے، آمین کا حقدار بن سکے، مغفرت اپنے نام کر سکے، دخول جنت پا سکے، مگر وہ اس سے غافل رہا، اجر و ثواب کا حقدار نہ ہوا، موقع گنوا دیا۔ یہ اتنے زیادہ ثواب کے موقع کو گنوانا ہے، ضائع کرنا ہے، یہی وجہ ہے، حدیث مبارک ہے، یہ صحیح الجامع اور صحیح ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ یہ واقعی محروم ہے کہ ایک رات عبادت میں گزارنے سے 30,000 سے زیادہ راتوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو، ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب مل رہا ہو، پھر بھی کوئی شخص محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یہ ثواب حاصل نہ کر سکے، تو واقعی بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ رات تو سلامتی بھری ہے، سلامن سلامتی ہے، ہیا وہ یعنی رات، حتیٰ جب تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے تک، یہ اینڈ ٹائم بتایا ہے، سٹارٹنگ ٹائم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رات کا آغاز غروب سے ہوتا ہے، سورج کے غروب سے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے نئی تاریخ اور رات شروع ہو جاتی ہے، اسلامک کیلنڈر اور ساری عبادات معاملات اسی سے ہوتے ہیں۔ تو اپنے شوق کے لیے، ذوق کے لیے، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیڈ لائن، کہ لمٹ لائن، بارڈر لائن، یہ اسے بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس رات کی فضیلت اور اس رات میں فرشتوں کا اترنا اور اس رات میں سلامتی کو پانا، یہ کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ آخر تک اس کو رکھا، سبحان اللہ۔ اس میں دیکھیں، ایک تو وہ ہر رات رب تعالیٰ کا نزول اور لیلۃ القدر میں نزول، اور ساتھ فرشتوں کا اترنا، روح الامین کا زمین پہ اترنا، اور امر حکیم، معاملات کا طے پانا، تقدیر کا فرشتوں کے حوالے ہونا، اور ظاہر ہے کہ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور جو شخص عبادت میں گزار رہا ہے وہ خیر کا حقدار ہو جاتا ہے، اور جو محروم ہوتا ہے وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے، جب کہ سلامتی سے وہ خالی ہو جائے۔ یہ رات سلامتی کا دوسرا نام ہے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، مطلع طلوع کو کہتے ہیں، طلوع ہونا، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت، رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے، اور مغرب کے حساب سے دیکھیں تو فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یہ ایک قیمتی ترین موقع ہے نا، کہ سال بھر میں ایک ایسا موقع کہ جب انسان ہر قسم کے شیطانی شرور سے، وسوسوں اور حملوں اور فتنوں سے سلامت رہے۔ سلام سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک، حتی مطلع الفجر، پھر وہی دنیا کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سلامتی کا مطلب ایک تو یہ کہ شر سے، شیطانی شر سے اور ہر قسم کے فتنے سے سلامتی، اور دوسرا یہ کہ دلوں میں ایک عجیب سی
اطمینانیت، سکینت، اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، تو اسی قرآن کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ اطمینانیت آپ کے دلوں سے نہیں نکلے گی، سلامتی دلوں میں گھر کر جائے گی، کیونکہ قرآن کی وجہ سے رات کی قدر و قیمت ہے۔ اور پھر وہ سلامتی والے گھر ہوتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب رات کی قیمت قرآن کی وجہ سے بڑی، وہ جگہیں افضل ہوتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد، مدرسہ، اسی طرح وہ وقت مبارک ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے جس میں ذکر الہی ہو۔ رمضان کی فضیلت اسی وجہ سے ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، لیکن یہ قرآن پڑھنا ہے، گلوں میں ڈالنا یا دیواروں پہ لٹکانا یا تعویذ پہننا یہ نہیں، یہ حق ادا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ بھی فیصلے اترتے ہیں، عبادت کا حکم ہے، اس وجہ سے قدر و قیمت ہے، وگرنہ فراغت اور وقت ضائع کرنے والے کے تو مقدر نہیں، وہ تو محروم ہے۔ تو قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اس رات کا پیغام، پریکٹیکل دین ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ آمین۔
وعلیکم السلام،
کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟
الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہنا تھا کہ اکثر لیلۃ القدر رات کو مسجدوں میں، گھروں میں نماز تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں،
جی
تو یہ کیسا ہے؟
اس کو میں نے بیسیکلی آج کے سبق میں نا یوں کور کیا ہے کہ بدعات جو ہے نا، یہ عام طور پر بھی اجازت نہیں ہے، لیلۃ القدر تاک راتوں رمضان کے آخری عشرہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا اسی جانب اشارہ تھا، میں نے مینشن اس
جی جی باقاعدہ کرتے ہیں،
ہاں جی جی، جو باقاعدہ ہے نا، با جماعت باقاعدہ، یہ درست نہیں ہے، با جماعت باقاعدہ یہ درست نہیں ہے۔ کسی سے لا علمی میں ہو گیا یا اس نے معلوم نہیں تھا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن با جماعت باقاعدہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی علیحدہ سے پڑھتا ہے تو وہ قیام کے زمرے میں ہے، وہ تسبیحات اور ذکر اذکار عبادت ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مدارس میں یا خواتین کے گیدرنگ میں یا مردوں کے اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے، وہ کہیں ایک جگہ بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، ثبوت تو دور کی بات ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، ہر جمعے کو رمضان میں پڑھی جاتی ہے نماز،
جی جی ایسے پڑھی جاتی ہے، لوگ ذوق شوق میں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ پھر یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف یہ نماز پڑھ لی نا تو سمجھ لیں عبادت کا حق ادا ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے اور یہ سب چیزیں، تو طریقہ غلط ہو جاتا ہے، طریقہ غلط ہونے سے عبادت بدعت بن جاتی ہے۔
جی جی، میں بھی کافی ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ لاگ اپنی اپنی پڑھا کریں۔ میم، ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے، ماشاء اللہ بہت، مطلب بدعت نہیں ہے ان میں، اور بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں وہ کیا اہتمام کرتے ہیں، دو رکعت پڑھاتے وہ آٹھ رکعت ہی ہیں، لیکن وہ پوری رات میں اس کو کور کرتے ہیں، دو رکعت پڑھائی، پھر کوئی مولانا صاحب کوئی مسئلہ بیان کرنے لگ گئے، کچھ بتانے لگ گئے، اس میں عورتیں کچھ سنتی ہیں، کچھ اپنے نفل کا اہتمام کرنے شروع ہو جاتی ہیں، اپنے نفل پڑھنے لگ جاتی ہیں، پھر اس دو رکعت پڑھاتے ہیں، پھر اس طرح کوئی نہ مسئلہ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کنٹینیو لگاتار نہیں پڑھاتے آٹھ رکعت، تو یہ پڑھنا اس طرح طریقہ صحیح ہے؟
دیکھیں اصل میں تو یہ شروع اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جاگ نہیں سکتے، ان کو عبادت میں مشغول کیا جائے اور اس طریقے سے انہیں جاگتے رکھا جائے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ جو اصل عبادت کا مقصد ہوتا ہے، عاجزی، خشوع خضوع، خلوت میں رب کے آگے رونا، مانگنا، وہ سب اس میں غائب ہو گیا ہے، تو اس بنا پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پڑھانا، آپ کا اپنے گھر میں پڑھنا، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس طرح اگر پڑھا جائے، روکا جائے، نصیحت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، تو یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو شکل ایک اجتماعی عبادت کی شکل، خاص طور پر لیلۃ القدر میں ایک مخصوص عبادت کا طریقہ رائج ہو چکا ہے، تو اب اس کو توڑنا، اس سے نکلنا ضروری ہو گیا ہے کہ ایسا نہ کریں، خلوت میں حصہ رکھیں، تنہائی میں عبادت کریں، عاجزی اور گریہ زاری یہ خلوت میں ہی ہو سکتی ہے، وہ اجتماعی شکل یعنی آپ نے ہر تاکرات کے لیے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے کہ کیا وہ اس طرح مسجد میں جا کے عبادت کرنے سے مقصد حاصل کرتا ہے یا اپنے گھر میں رہ کے۔
پورے دس آخری جو عشرہ ہے نا، جی پورا عشرہ وہ اسی طرح ذکر کرتے ہیں، اور کچھ عورتیں نفر میں مشغول ہو جاتی ہیں جو وہ ٹائم چھوڑتے ہیں، کچھ قرآن پڑھنے لگ جاتی ہیں، کچھ باتوں میں ٹائم ضائع کر دیتی ہیں۔ تو اتنا ٹائم تقریباً کم سے کم آدھا پون گھنٹہ جو ہے نا وہ اس طرح
جی
دو رکعت
زیادہ ضائع
ہوتا ہے، اتنا ٹائم وہ دے دیتے ہیں۔
بہرحال اس سے بچنا ہی چاہیے، افراد و تفرید دونوں سے بچنا چاہیے، جو لوگ شدت اختیار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو ایون بالکل اہمیت نہیں دیتے اور نارمل نائٹس کی طرح گزارتے ہیں یقیناً وہ بھی غلط ہے، کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ خسارے میں ہے، اس کا سب کچھ گیا۔ جی بہتر یہی ہے، آپ گھر میں بھی کتنے آپشن ہیں، مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں اکیلی عبادت کر نہیں سکتی، عادت نہیں ہے، یہ سستی ہو جاتی ہے، تو دیکھیں آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں، آپ آن لائن کتنی چیزیں جوائن کر سکتے ہیں، یا قریبی مسجد مدرسہ میں جاتے ہیں تو ہی مقصد وہی ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اجتماعی عبادت کا، بلکہ وہاں بھی آپ کی عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہو کہ جس میں آپ کی روحانیت آپ کو محسوس ہو، جس میں ایک رٹا یا ایک نیا طریقہ نہ ہو، جو اصل عبادت کا مقصد ہے اس کو پہچانیں، ان جنرل رکھیں، اور ان جنرل میں کسی کی نفی نہیں ہوتی، اس کو عام رکھیں، کسی ایک چیز کو خاص نہ کریں، مختلف طریقوں سے کریں، رات ہر رات میں یعنی مختلف طریقوں سے کریں، بس یہی بات کافی ہے۔
جی بالکل ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جو مرد ہے تو وہ گھر میں بات کر لے کریں، وہ بہتر ہے۔
جی بھی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو بہت سپورٹ ملتی ہے، اور گھر کا ماحول بدلتا ہے، اور گھر والوں کو جگانا یہ اس سنت پر عمل ہوتا ہے، اور ایک کر رہا ہو تو دوسرا بھی یقیناً اس میں پھر راغب ہوتا ہے، تربیت کا اہم حصہ ہے۔
کیونکہ مسجد میں تو وہ نماز کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ یا نفل یہ نماز بھی پڑھا دیتے ہیں، تو پھر تو ان کی عبادت اپنی خاص تو کوئی نہ رہے گی نا
جی
مردوں کے لیے،
ایسے ہے۔